اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ چھٹی حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، مشرکین کا طریقہ کیا تھا، اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا والوں کے معاملے میں. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا یوں کر دیتے تھے، لٹکا دیتے، اور مشرکین اس کو ایسے ہی جھنجھ چھوڑ دیتے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر، ایسے چھوڑتے. اہل کتاب یعنی جو یہودی لوگ تھے وہ بھی جھاڑ کر ایسے پیچھے لٹکا لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل کتاب کا طریقہ کیوں اپنایا؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ کوئی الگ حکم نہ ملتا وہ اہل کتاب کے طریقے کو اپنا لیا کرتے تھے، اگر اس کے خلاف حکم ملتا تو اہل کتاب کے خلاف آپ عمل کرتے. تو اس لیے ایسے کرتے تھے پہلے کہ بال شروع میں حضور ایسے ایک طرف لٹکا لیتے، لیکن بعد میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، اپنے بیچ میں مانگ نکال کر دو حصوں میں بانٹ دیتے تاکہ نہ مشرکین کا طریقہ رہے نہ اہل کتاب کا، تو دونوں سے الگ تھلگ ایک راستہ، جس سے پتا چلا کہ اہل اسلام کو یہ چاہیے کہ اپنے تشخص اور اپنی سوسائٹی کے انتظام کو سب سے الگ تھلگ جیسے کہ شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق چلائیں، دوسروں میں اپنے آپ کو گما نہ دیں. پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کی وہی اوپر حدیث جو گزری اسی کو دوبارہ انہوں نے ذکر کیا. چلیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. The next text is about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, specifically his blessed hair and how he used to address that. And the hadith have been related by different sahaba, Hazrat Anas radiallahu ta'ala, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, Hazrat Abdullah ibn Abbas, etc., etc. And from that we find that the core is that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to have a bucket full of water, which contained just a large bucket, which with him he would bathe himself, and also the mother of the believers, Aisha radiallahu ta'ala anha, used to bathe from that water as well. So from this we find that how much importance he used to put on the usage of water, and how much he used to appreciate that. And this doesn't mean that he did not have any hair, because Aisha radiallahu ta'ala anha narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had a full head of hair, where his hair used to reach the bottom of his earlobes. And one of the narrations of Anas radiallahu ta'ala an is that it reached the middle of his ears, and another narration is that they used to reach the bottom of his ears, below his ears, and the back of his neck. And when he used to wash his blessed hair, he then used to release them back, and they automatically used to form four locks, because he used to let them drip dry. There is no evidence in the hadith that he used to squeeze them dry, or anyone used to squeeze the water dry. Therefore, automatically they used to drip dry and used to leave four different hair locks at the back. Now, the polytheists used to leave their hair absolutely scrambled, and the people of the book used to leave their hair, release them at the back. The Prophet sallallahu alaihi wasallam initially followed the people of the book, because unless he was instructed otherwise by Allah subhanahu wa ta'ala, he used to follow the people of the book. But later on, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was instructed, whereby he then used to split his hair in the middle and create a parting, a central parting, where then he used to comb one side and the other side to the back. So here, this wouldn't resemble the polytheists, nor would it resemble the people of the book. Because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, it was important to him that the Muslims used to follow their own method, as described by Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that they wouldn't go astray into the method of the people of the book, and or into the method of the polytheists. So from here we see how he used to look after his jet black hair, and how he used to address it.
ہاں بالوں کے سائز کے معاملے میں یہ حدیثوں میں جو مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ کان آدھے کان تک، کان کی لو تک، کچھ اور بڑھے یا کاندھے تک، یہ اختلاف ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مختلف احوال میں ہوا. کہ کبھی بال بڑھ جاتے تھے کبھی اس کو چھوٹے کروا لیتے، اس لیے ان حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
It is just one important point where you hear different ahadith relating that some say that it was above, just touching his earlobes, some say it was below his earlobes, some say it was slightly higher than the earlobes. This is evidence that they were seen by the companions at different stages, where sometimes the hair used to be short, sometimes they used to grow. It doesn't mean that there is a difference in the hadith and there is a contradiction between different ahadith. That all the hadith are related as proper, but when each individual companion saw the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they related it in that manner.
اب یہ ایک بیان شروع ہو رہا ہے بالوں میں کنگھی کرنے اور سنوارنے کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی دو حدیثیں، حضرت انس ابن مالک کی ایک حدیث، اور پھر ایک حدیث ان رجل، یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل یہ حدیثیں ہیں. اب اس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں میں کنگھی کر دیتی درا حالے کہ میں اس وقت منتھلی کے حالت میں ہوتی. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورتیں شوہر کی خدمت کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا شوہروں کو ہاتھ لگ جانا یا ان کا قریب آنا بالکل درست ہے. جہاں تیسرا مسئلہ یہ بھی ملا کہ ان کا ہاتھ اور جسم کا وہ حصہ جہاں پر خون نہ ہو سب حصے پاک ہیں، یہ معلوم ہوا. ایک اور لفظ یہاں پر بخاری وغیرہ نے تخریج کیا، وہ لفظ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور میرے حجرے کے اندر سر بڑھا دیتے، یہ ایسے لٹکا دیتے، اور میں حضور کے سر میں کنگھی کر دیتی اور میں حائض کے حالت میں اس وقت ہوتی. یہ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کے عالم میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھو دے تو اعتکاف اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا وہ عورتوں سے جمع اور قربت کرنے اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا. بس یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک داڑھی شریف میں تیل بھی لگاتے اور داڑھی کو کنگھی بھی کرتے، اور اپنے سر مبارک پر امامے کے نیچے ایک کپڑا بھی رکھتے کہ جس میں تیل جذب ہو جاتا، تیل بیچنے والے کا کپڑا جیسے تیل تیل ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ ہو جاتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر لباس کو گندے ہونے سے محفوظ رکھتے تھے، یہ آپ کی طبیعت کی نفاست. ام المومنین عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے طریقے کو بتایا. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں دائیں طرف، دائیں جہت کو پہلے رکھتے، وضو میں بھی جب وضو کرتے، کنگھی کرنے میں جب کنگھی کرتے، جوتا پہننے میں، نعلین شریف پہننے میں جب وہ نعلین شریف کو پہنتے. مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینت کے جو کام کرتے تھے یا برکت والے جو کام کرتے تھے اس کاموں میں دائیں جہت سے کام کو شروع کرنا پسند کرتے، تو کنگھی کرنے میں یہی کیا جاتا. اسی طریقے پر صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر سے بخاری نے روایت کیا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے دائیں قدم سے اور نکلتے بائیں قدم سے. تو اس طریقے پر یہ ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ کنگھی کرنے میں دائیں جہت سے کنگھی شروع کی جائے ایسی داڑھی میں بھی. پھر عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو ناپسند کرتے تھے مگر یہ کہ ناغا دے دے کر, کہ دن بھر آدمی کنگھی پھیرتا رہے یا روز کنگھی کرتا رہے یہ آدمی کو زینت کے اندر استغراق کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے زینت بقدر ضرورت بقدر حاجت اور کاموں کی طرف زیادہ توجہ. یہ تو حضور اپنے سر مبارک میں کنگھی کرتے تھے مگر ایک دن ناغا دے کر کے کرتے تھے, یہ طریقہ اپنانا چاہیے. پھر ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا دے دے کر کے کنگھی کرتے تھے, تو اس سے زینت میں انہماک سے اعراض ظاہر ہوتا ہے. یہ کل حدیثیں ہوئیں بالوں کے تزین کی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث, the next chapter is about how the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his blessed hair. First of all, it's been narrated by Aisha radiallahu ta'ala anha that she used to comb the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when she was on her menstrual period. From this point we understand A, that it is a good thing to for a woman to assist her husband in acts of day-to-day activities. The second point is that when a woman touches her husband, even though she is in the state of menstrual period, there is nothing wrong with that, and that is absolutely perfectly allowed. Another hadith was that Aisha radiallahu ta'ala anha says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to be in the seclusion, in the i'tikaf of the masjid, and he used to knock his head back to my room. And for those who know, the room is actually right at the side of the masjid. And she then used to comb his blessed hair. From this point, we also understand that there is nothing wrong and the i'tikaf is perfectly acceptable even though the wife touches the man. Where in the Quran it states that the i'tikaf would be invalid is where if a man had performed intercourse with his wife. Apart from that, if a wife touches her husband for activities like this, then there is nothing wrong with that. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his hair, and with any good thing that he used to do for beauty purposes or for blessings, he always used to start with his right side and finish with his left side, including combing his hair, eating, going into the masjid. He used to enter with his right foot and come out with his left foot. And here also the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his hair when it was necessary, not unnecessarily, because for someone to continuously just have a comb on them and continue to do this is an additional and unnecessary activity in the beauty of a man, because whilst it is important for an individual to beautify themselves, a person must be aware that they don't be extravagant in their beauty. In other words, they'd waste their time in beauty. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, when it was needed, he used to comb his hair, and the way he used to comb it was his right side first, then his left side.
اب یہ بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہائے مبارک یعنی بال شریف میں کتنے میں سفیدی تھی, اور وہ سفیدی صحابہ کرام نے مختلف انداز میں بیان کی. گنتیاں بالوں کی مختلف طور پر ہیں. اصل میں کسی نے بال پکڑ پکڑ کے ایک ایک کر کے ایسے ایسے تو گنے نہیں, ایک تخمینی حساب ہے. حضور کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی یہ کام سوائے اس کے کہ بس یوں دیکھ کر کے ایک تخمینہ لگا لے اور کوئی صورت نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مختلف اوقات کے اعتبار سے شروع میں کم, بعد میں کچھ ایک آدھ بال اور بڑھ گئے. تو اس وجہ سے روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف بالوں کی گنتیوں میں ہے, تو اس کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ تخمینہ لگانے میں یہ فرق ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں کمی اور زیادتی کا حساب ہے. اب لیجیے, قتادہ کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں رنگائی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لم یبلغ ذالک, اس مقدار میں حضور کے بال پہنچے ہی نہیں تھے, جو کچھ سفیدی تھی وہ کن پٹی کے چند بالوں میں تھی. البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مہدی اور قتم ان دو چیزوں سے اپنے بالوں کو رنگ لیتے تھے. مہدی کا رنگ بالکل سرخ ہوتا ہے, قتم ذرا اس میں سرخی سیاہی مائل, جیسے یہ رنگ ڈارک ٹین ایسا رنگ ہو جاتا, کچھ ڈارکنیس آ جاتا. تو ان دونوں کو ملا کر کہ سرخی گاڑھی ہو جاتی, یہ اس طرح پر حضرت ابو بکر نے لکھا. اور انس ابن مالک کی دوسری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ریش مبارک میں میں نے نہیں گنا بالوں کو مگر 14 بال سفید تھے. تو اب ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے انگلی میں لے کے گنا ہو, ایک تخمینہ ہے. اب پھر اس کے بعد جابر ابن سمرہ سے حضور کے سفید بالوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ حضور کے کچھ بال سفید تو تھے لیکن جب آپ تیل مبارک لگا لیتے تو ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. تیل لگا لیتے, کنگھی کر لیتے تو یعنی وہ اور بالوں کے اندر سفیدی چھپ جاتی تھی, یہ مطلب. اب اذا لم یدہن, جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب تیل نہیں رہتا تھا سر میں تو وہ دکھتے تھے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ قریب قریب 20 بال سفید تھے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو آپ کے بال میں سفیدی آنے لگی. فرمایا ہاں, سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے میرے بالوں میں سفیدی پیدا کر دی.
اللہ,
یعنی ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے, ان ہولناکیوں کو میں ان صورتوں میں دیکھتا ہوں اور امت کے حالات کا خیال آتا ہے تو غم سے میں نڈھال ہو کر میرے بال میں سفیدی آ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ امت پر رحمت للعالمینی کا جذبہ ہے. پھر اس کے بعد ابو جحیفہ صغار صحابہ میں تھے, لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. فرمایا ہاں, سورہ ہود اور اس کے جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا, یعنی اس کے صدمے نے کہ امت کی کیفیت اور قیامت کی ہولناکیاں یہ سوچ کر میں نڈھال ہو رہا ہوں, یہ فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد حضرت ابو رمسہ کی ایک حدیث, حضرت ابو رمسہ تیمی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا, میرے ساتھ میرا بچہ تھا, تو مجھے دکھایا گیا کہ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے پہچانتے نہیں تھے, اب وہ نئے نئے کسی دیہات سے آئے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیں. جب میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اب آپ کو دیکھا کہ دو ہرے رنگ کی, سبز رنگ کی چادروں میں ملبوس ہیں، آپ کے چند بال ایسے تھے کہ جس پر بڑھاپے کا اثر ظاہر تھا، یعنی سفیدی تھی، مگر وہ سفیدی کیسے؟ کہتے ہیں شیبہ احمر، کہ ان میں سرخی بالوں میں نظر آتی تھی. اب یا تو اس وجہ سے کہ مہدی سے رنگ دیا تھا، یا اس وجہ سے کہ بال جب سفیدی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پہلے سرخ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سفید ہوتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ اس پر بڑھاپے کا اثر کیا دیکھا میں نے، سرخی. سماک ابن حرب نے کہا، جابر ابن سمرہ سے پوچھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کبھی سفیدی تھی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ شریف میں چند بال سفید تھے، جب تیل لگا لیتے تو وہ بھی چھپ جاتے، نظر نہیں آتی اس کی سفیدی، کیونکہ بال تو یوں ہی چمکدار تھے اور تیل لگنے سے تو نور پھوٹنے لگتا. اب آنکھیں جب تھمیں اس کے اوپر، آنکھیں جمیں جب تو کالے اور سفید کا امتیاز کریں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. یہ بتانے جب تیل لگا لیتے تو وہ تیل ان کو چھپا لیتا. کل یہ حدیثیں ہوئیں اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال مبارک کتنے سفید تھے. اس میں مختلف روایتیں اور ان کی وجہ جمع مختلف اوقات یا لوگوں کے تخمینہ کرنے کا ایک ایک ڈھنگ. انس ابن مالک کی دوسری حدیث، جو پہلے انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو تھے وہ کان کی لو تک پہنچتے، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کان کے نصف تک پہنچتے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ چھٹی حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، مشرکین کا طریقہ کیا تھا، اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا بالوں کے معاملے میں. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا یوں کر دیتے تھے، لٹکا دیتے، اور مشرکین اس کو ایسے ہی جھنجھ چھوڑ دیتے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر ایسے چھوڑتے. اہل کتاب یعنی جو یہودی لوگ تھے وہ بھی جھاڑ کر ایسے پیچھے لٹکا لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل کتاب کا طریقہ کیوں اپنایا؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ کوئی الگ حکم نہ ملتا وہ اہل کتاب کے طریقے کو اپنا لیا کرتے تھے، اگر اس کے خلاف حکم ملتا تو اہل کتاب کے خلاف آپ عمل کرتے. تو اس لیے ایسے کرتے تھے پہلے کہ بال شروع میں حضور ایسے ایک طرف لٹکا لیتے، لیکن بعد میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، اپنے بیچ میں مانگ نکال کر دو حصوں میں بانٹ دیتے، تاکہ نہ مشرکین کا طریقہ رہے نہ اہل کتاب کا، تو دونوں سے الگ تھلگ ایک راستہ، جس سے پتا چلا کہ اہل اسلام کو یہ چاہیے کہ اپنے تشخص اور اپنی سوسائٹی کے انتظام کو سب سے الگ تھلگ جیسے کہ شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق چلائیں، دوسروں میں اپنے آپ کو گما نہ دیں. پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کی وہی اوپر حدیث جو گزری اسی کو دوبارہ انہوں نے ذکر کیا. ہاں، بالوں کے سائز کے معاملے میں یہ حدیثوں میں جو مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ کان آدھے کان تک، کان کی لو تک، کچھ اور بڑھے یا کاندھے تک، یہ اختلاف ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مختلف احوال میں ہوا، کہ کبھی بال بڑھ جاتے تھے کبھی اس کو چھوٹے کروا لیتے، اس لیے ان حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ ایک بیان شروع ہو رہا ہے بالوں میں کنگھی کرنے اور سنوارنے کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی دو حدیثیں، حضرت انس ابن مالک کی ایک حدیث اور پھر ایک حدیث ان رجلن یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یہ حدیثیں ہیں. اب اس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر دیتی دراں حالے کہ میں اس وقت منتھلی کے حالت میں ہوتی. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورتیں شوہر کی خدمت کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا شوہروں کو ہاتھ لگ جانا یا ان کا قریب آنا بالکل درست ہے. جہاں تیسرا مسئلہ یہ بھی ملا کہ ان کا ہاتھ اور جسم کا وہ حصہ جہاں پر خون نہ ہو سب حصے پاک ہیں، یہ معلوم ہوا. ایک اور لفظ یہاں پر بخاری وغیرہ نے تخریج کیا، وہ لفظ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور میرے حجرے کے اندر سر بڑھا دیتے، یہ ایسے لٹکا دیتے اور میں حضور کے سر میں کنگھی کر دیتی اور میں حائض کے حالت میں اس وقت ہوتی. یہ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کے عالم میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھو دے تو اعتکاف اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا وہ عورتوں سے جماع اور قربت کرنے اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا. بس یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک داڑھی شریف میں تیل بھی لگاتے اور داڑھی کو کنگھی بھی کرتے اور اپنے سر مبارک پر امامے کے نیچے ایک کپڑا بھی رکھتے کہ جس میں تیل جذب ہو جاتا، تیل بیچنے والے کا کپڑا جیسے تیل تیل ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ ہو جاتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر لباس کو گندے ہونے سے محفوظ رکھتے تھے، یہ آپ کی طبیعت کی نفاست. ام المومنین عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے طریقے کو بتایا. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں دائیں طرف دائیں جہت کو پہلے رکھتے، وضو میں بھی جب وضو کرتے، کنگھی کرنے میں جب کنگھی کرتے، جوتا پہننے میں، نعلین شریف پہننے میں جب وہ نعلین شریف کو پہنتے. مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینت کے جو کام کرتے تھے یا برکت والے جو کام کرتے تھے اس کاموں میں دائیں جہت سے کام کو شروع کرنا پسند کرتے، تو کنگھی کرنے میں یہی کیا جاتا. اسی طریقے پر صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر سے بخاری نے روایت کیا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے دائیں قدم سے اور نکلتے بائیں قدم سے. تو اس طریقے پر یہ ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ کنگھی کرنے میں دائیں جہت سے کنگھی شروع کی جائے، ایسی داڑھی میں بھی. پھر عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو ناپسند کرتے تھے مگر یہ کہ ناغا دے دے کر، کہ دن بھر آدمی کنگھی پھیرتا رہے یا روز کنگھی کرتا رہے، یہ آدمی کو زینت کے اندر استغراق کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے زینت بقدر ضرورت بقدر حاجت اور کاموں کی طرف زیادہ توجہ. یہ تو حضور اپنے سر مبارک میں کنگھی کرتے تھے مگر ایک دن ناغا دے کر کے کرتے تھے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے. پھر ایک دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا دے دے کر کے کنگھی کرتے تھے. تو اس سے زینت میں انہماک سے اعراض ظاہر ہوتا ہے. یہ کل حدیثیں ہوئیں بالوں کے تزین کی. بالوں میں بالوں کی رنگائی کرنے کا یہ بیان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو سفیدی آ گئی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے یا اس پر کوئی ڈائنگ کرتے. فرماتے ہیں ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں اپنے بیٹے کے ساتھ حضور کی خدمت میں آ کر میں نے عرض کی, میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو گواہی دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عرب والے لوگوں میں یہ طریقہ رائے تھا کہ بیٹا اگر کوئی غلطی کرے تو باپ کو بھگتنا پڑتا تھا, باپ غلطی کرے تو بیٹے کو بھگتنا پڑتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے, اگر کوئی غلطی کرے تو میں بھگتوں گا. تب حضور نے فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ, اس کا گناہ تیرے اوپر نہیں پڑے گا اور تیری غلطی اس کے اوپر نہیں آئے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کے گناہ اور غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا, جو غلطی کرے وہ خود اپنی غلطی کا ذمہ دار, کوئی دوسرا کیوں ذمہ دار بنے. حضور نے ان کو یہ تعلیم دی. پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں میں نے سرخی پائی, اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور نے مہدی سے رنگا تھا. اس کے بعد ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا حضور نے اپنے بالوں کی کبھی رنگائی کی؟ کہا ہاں رنگائی کی, مگر کس طرح سے؟ وہی مہدی سے.